ولغة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون. صلى الله عليه وسلم. خلوص عبادات کو قبول اور منظور فرمائے. سلسلہ عزاداری آل محمد، جو لوگ اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں معاونت فرماتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں، رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس پاکیزہ سلسلے کو قائم اور دائم رکھنے میں ان کی مدد فرمائے. جو حضرات ان مجالس عزا میں اور دیگر تقاریب عزاداری میں شریک ہو کر اپنی حاجات کی برابری کے لیے توسل کرتے ہیں، خداوند منان ان کے توسل کو قبول فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو آسان کرے، بیماروں کو شفا عطا کرے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے اور ہر ایک کی نسل کو نسل صالح قرار دے اور اپنی اولاد کے ہم و غم سے محفوظ رکھے. ہمارے انفرادی، اجتماعی، ملی اور قومی تمام پریشانیوں کا علاج فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کی جلد از جلد زیارت سے شفیاب فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ارباب ایمان، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کرنے کا شرف پاتا ہوں جس میں رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جنہیں قرآن مجید میں وہ اولئک ہم المفلحون سے یاد فرماتا ہے. واضح ہے کہ دین اختیار کرنے اور اسلام پر آنے کا مقصد جہاں دنیوی کامیابی ہے وہاں اس سے زیادہ اہم ترین مقصد اخروی فلاح اور نجات کا حاصل کرنا ہے. قرآن مجید ضامن ہے اس بات کا کہ وہ ہمیں سمجھائے کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے، فلاح پانے کے اصول کیا ہیں، دنیوی اور اخروی سعادتیں کس کا مقدر بنتی ہیں. چنانچہ اس لیے قرآن اپنی آیات کے بہت سارے مقامات پر کہیں اولئک ہم المفلحون کے الفاظ سے اور کہیں اولئک ہم الفائزون کے الفاظ سے اور کہیں اولئک ہم المهتدون کے الفاظ سے اس قسم کے الفاظ سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو دنیاوی یا اخروی تو تمہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. چنانچہ آیت نمبر 104 سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہمیشہ ایک ایسے گروہ کا موجود ہونا ضروری ہے جو دعوت الی الخیر کے فریضے کو انجام دیا کرے، جو امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دے اور جو نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی فقط کامیاب ہونے والے ہیں. اور میں نے آپ کی توجہ گزشتہ گفتگووں میں اس امر کی طرف مبذول کرائی کہ یہ بات پرفیکٹ ہے اور ناقابل شک و تردید ہے کہ کبھی بھی پیغمبر کا فرمان اللہ کے کلام سے اختلاف نہیں کر سکتا اور اللہ کا کلام کبھی نبی اکرم کے فرمان سے مختلف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حیثیت فقط حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تک محدود نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر اکرم اور قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق اللہ نے یہی حیثیت ان ہستیوں کو بھی عطا فرمائی ہے جن کو کبھی اہل البیت کے لفظ سے یاد کرتا ہے، جن کو کبھی عترت رسول کہتا ہے، جن کو کبھی آل رسول کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کو کبھی ذوی القربیٰ کے نام سے یاد کرتا ہے، کبھی ان کی مودت کو واجب قرار دیتا ہے، کبھی ان کو اولی الامر کہہ کے ان کی اطاعت کو فرض کرتا ہے. یہ جو اولی الامر ہیں، یہ جو اہل البیت ہیں، یہ جو آل رسول ہیں، یہ جو ذوی القربیٰ سید الانبیاء ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیثیت بھی وہی ہے قرآن مجید کے ساتھ ہم آہنگ اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہونے میں جو حیثیت خود سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حق یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے آیت صلوات میں فقط نبی اکرم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ صلوات جو آپ پڑھ رہے ہیں رسمی عادی صلوات پڑھ رہے ہیں یا اس آیت کی اطاعت کی نیت سے صلوات پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے، ایک آرڈر جاری کیا ہے. اور الحمدللہ اس محفل میں جتنے میرے سامعین موجود ہیں سارے ہی یا ایہا الذین آمنوا کے مصداق ہیں. جو جو الذین آمنوا کے دائرے میں ہے اس کو رب کریم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے. اور یہ کہہ کے کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے نبی پر اور اس کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یہ صلوات جو اللہ بھیجتا ہے اور ملائکہ بھیجتے ہیں، جس پر وہ بھیجتے ہیں، اب اللہ اپنے اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے میرے ملائکہ پر ایمان لانے والو، اے میرے نبی پر ایمان لانے والو، جس پر میں صلوات بھیجتا ہوں، جس پر میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تم سب بھی پیچھے نہ رہو اور شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور بھیجو اس پہ صلوات جس پہ اللہ بھیجتا ہے، اور بھیجو اس پہ سلام جس پہ اللہ بھیجتا ہے، بھیجو اس پہ سلام جس پہ ملائکہ بھیجتے ہیں، بھیجو اس پہ صلوات جس پہ کہ اللہ بھیجتا ہے. اور وہ لفظ ہیں علی النبی، صلوات بھیجتا ہے نبی پر. آپ سب الذین آمنوا ہیں، آپ سے میری اپیل ہے اس نیت سے ایک صلوات بھیجو کہ آپ اس حکم الہی کی اطاعت فرما رہے ہیں. میں نے خوب متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اسی پہ صلوات بھیجیں جس پہ اللہ صلوات بھیج رہا ہے، آپ اسی پہ صلوات بھیجیں جس پہ ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں. اور آیت نے وہاں لفظ علی النبی کہا ہے. اور اگلا جملہ جو آپ کے آرڈر کے لیے اس چیف ایگزیکٹو کائنات نے آپ کے نام جو آرڈر پاس کیا ہے اس میں بھی یہی لفظ کہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ، اسی پہ صلوات بھیجو جس پہ اللہ بھیجتا ہے اور ملائکہ بھیجتے ہیں، وسلموا تسلیما اور اسی پہ سلام بھیجو. اور نہیں کہا علی النبی و آلہ، نہیں کہا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ و آلہ، بلکہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ. و آلہ کا لفظ قرآن مجید کی آیت میں موجود نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ اور ناراض بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بہت بعض لوگوں کے آئینے بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ سمجھنے کے لیے بھی فرض کرنے والی بات کو مشکل سے ہضم کر پاتے ہیں، اور ہمیں ممبر پر بیٹھ کر تو تھوڑا سا آپ سے ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کرے کہ آپ ہمارا ڈر دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بابا سے بلند پھر میں دہرا رہا ہوں، یقیناً آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، آیت الہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صاف و آلہی ہے قرآن مجید میں ہے نہیں ہے. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس میں بھی وآل ہی موجود نہیں ہے. وسلم و تسلیمہ بھی اسی کے حق میں ہے. اب میں نے وضاحت سے آپ کو سمجھایا کہ وہاں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے نبی پر, ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں نبی پر, حکم ہے اہل ایمان کو کہ تم بھی بھیجو نبی پر. اور میں نے آپ سے یہ چاہا کہ آپ اس آیت کی اطاعت کی نیت سے پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ آیت کہتی آیت میں وآل کا تذکرہ نہیں ہے اور آپ وآل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اطاعت کر رہے ہو یا جذبات میں ہو, جو ہے نا ہم نے کرنی ہے اطاعت, اور ہم نے اپنے ذاتی مذہبی یا علاقائی یا کسی قسم کے جذبات سے استفادہ نہیں کرنا. تو اب کیا قرآن مجید کی آیت جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہے یا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ یہ موضوع بھی قابل غور ہے کہ آیت جو کچھ اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہے اور 1400 سال کا سفر کر کے قرآن آیا ہے اور اس میں آیت انہی الفاظ سے موجود ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو کیا آپ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر مصر ہیں اور اس پر بار بار تکرار و اصرار فرما رہے ہیں, کیا آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آیت میں و آل ہی نازل ہوا تھا, کسی نے نکال دیا؟ جی نہیں, الحمدللہ یہ سارے شیعان آل محمد تشریف فرما رہے ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے پاک مانتے ہیں. چونکہ آج کل ایک طبقہ جو لوگوں کو ہمیں مارنے کے لیے تربیت دیتا ہے, ہمارا قاتل بناتا ہے, اور پہلے تو چلو خود مار کے بھاگ جاتے تھے لیکن اب ایسے بھی انہوں نے تیار کر دیے ہیں کہ جو اپنی جان دیتے ہیں ہماری جان لینے کے لیے, خود جہنم جاتے ہیں ہمیں جنت پہنچانے کے لیے. لیکن کچھ ہیں ایسے دھوکہ دینے والے لوگ جن کو گویا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصداق ہیں, الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت ون ناس, یعنی جو من الجنتیں ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے, جنات میں سے جو وسواس خناس ہیں جو یوسوس فی صدور الناس ہیں, قرآن نے ہمیں بتا دیا اپنی اس آخری صورت میں کہ جنات میں سے بھی ایسی مخلوق موجود ہے جو وسوسے ڈالتی ہے اور انسانوں میں سے بھی ایسے وسواس خناس موجود ہیں جو دوسرے انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. میں جنات کا حوالہ تو یہاں نہیں دے سکتا لیکن ایسے مفتیان قوم کا حوالہ ضرور دے سکتا ہوں اور اس قسم کے مربیان اہل جہنم کا حوالہ ضرور. سے دھوکہ کھانے والے کوئی اتنے سادہ لو اور بے وقوف ہیں کہ وہ ان کے اپنے کمروں یا اپنے حجروں میں بیٹھ کر انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہو یہ اس قرآن کو نہیں مانتے, ان کا قرآن 40 پارے کا ہے اور ان کے قرآن کو بکری کھا گئی تھی. فرمائیے بھی آپ کا قرآن 40 پارے کا ہے؟ کھلے, کیونکہ یہ ہماری تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں اور ان کو نشر کیا جاتا ہے اور عالم ان کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ سن لیں تمام وہ لوگ کہ جن کو ورغلایا جا رہا ہے, جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, جن کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں, جن کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اور اپنی جان دینے تک کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ عمل بہت عرصے سے ہوتا رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے علی ولی کے مقابلے میں جنگیں لڑی اور مارے گئے اور اپنے خیال باطل میں سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جب ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ علی درجہ شہادت میں فائز ہوئے اور کہنے والے نے کہا کہ وہ قتل ہوئے, تو پوچھا گیا کہ کس حالت میں قتل ہوئے, کہا کہ محراب مسجد میں تھے اور حالت نماز میں تھے اور سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ وار کرنے والے نے وار کیا اور وہ شہید ہوئے. تو وہ سننے والا حیران ہو کے پوچھنے لگا, کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ اس سے آپ سمجھیے کہ پروپیگنڈا کیا کرتا ہے. جو ہے پروپیگنڈا کیا کرتا ہے اور کس طرح شام کے باسیوں کو یہ بات باور کرانے میں ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا, علی نمازی نہیں ہے, جبکہ علی کی اپنی زندگی تھی. علی کی شہادت کے بعد اگر یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا تو بھی کوئی بات تھی, علی ولی کی اپنی زندگی میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور میں حیران ہوتا ہوں, یا علی تیری کوئی عصمت ایسی عجیب ہے کہ تیرے زمانے میں تجھے گالیاں نکالی گئیں, تیرے زمانے میں تیرے خلاف پروپیگنڈا ہوا, تیرے زمانے میں تیرے ممبر کے اوپر لوگوں نے تجھے سب و شتم کیا, حتیٰ کہ امام حسن نے اپنی سلو میں یہ شرط رکھی کہ میرے باپ کو گالیاں نہیں نکالی جائیں گی. شرط پوری نہ ہوئی اور مسلسل 80 سال تک نماز جمعہ کے خطیبوں نے خطبہ جمعہ میں علی کو سب و شتم بھی کیا, علی پہ لعن و تبرہ بھی کیا. اگر کوئی علاقے کا زانی شرابی بدماش چور اچکا اور ڈاکو علی پہ تبرہ کرتا تو بات اور تھی, نماز جمعہ کا خطیب. نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نماز جمعہ پڑھنے والوں کے پیچھے کتنے نماز جمعہ پڑھتے ہوں گے اور زمانے حکومت بنی امیہ میں کتنی نماز ہائے جمعہ قائم ہوتی ہوں گی اور کتنے لوگ نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہوں گے اور کتنے خطیبوں کو اپنے لیے وہ نیک اور پارسا اور اس لائق سمجھتے ہوں گے کہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھیں. واضح ہے کہ کوئی بھی مسلمان ظاہر بظاہر کسی بدماش شخص کے پیچھے تو جمعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ظاہراً سمجھتا ہے کہ وہ بندہ بڑا نیک پارسا اور دیندار ہے. تو جو دیندار بنے ہوئے تھے وہ خطبہ جمعہ تھے, امام جمعہ تھے, گالی نکالتے تھے علی کو. 80 سال گالیاں نکالی گئیں, سب و شتم ہوتا رہا, لعن و تبرہ ہوتا رہا. میں کہتا ہوں اے علی تیری عظمت کا آفتاب عجیب ہے کہ اتنے لمبے پروپیگنڈے کے باوجود کہ تقریباً 4-5 نسلیں کیا خیال ہے کتنے عرصے کے بعد نسل دوسری آ جاتی ہے؟ ایک بچہ 20-22 سال کا شادی شدہ کے لائق ہو جاتا ہے, اللہ اسے بچہ دے دیتا ہے, وہ 20-22 سال کے بعد پھر لائق تزویج ہو جاتا ہے, اللہ اسے بیٹا دے دیتا ہے, پھر وہ لائق شادی ہو جاتا ہے. تو 80 سال کے اندر تو 4-5 نسلیں وجود میں آ جاتی ہیں. جس نے خود علی پہ تبرہ سنا, اس کے باپ نے تبرہ سنا, اس کے دادے نے تبرہ سنا, اس کے پردادے نے تبرہ سنا. اندازہ تو کیجئے علی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن اے علی تو کوئی ایسا آفتاب عظمت ہے کہ ہزار اور ہاں گالیاں نکالنے والے ایک صدی تک تجھے گالیاں نکالتے ہیں، لیکن تیرا شمس عصمت اور تیرا آفتاب عظمت جیسے پہلے روشن تھا، آج بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو ٹھوکر مارنا اور ان کا زندہ ہو جانا یہ کوئی بڑا معجزہ ہے، اور خیبر کے در کو اکھاڑنا کوئی بڑا معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں بے شک وہ بڑے معجزے ہیں، لیکن ان تاریکیوں کے بادلوں کو چیر کر شمس آفتاب امامت کا آج تک چمکنا یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یوسوسوا فی صدور الناس اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنے مبعوث مشن کو آگے چلاتے رہتے ہیں۔ چونکہ اب یہ الزام علی پہ نہیں، یہ الزام علی کے شیعہ پر ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں، قرآن کو صحیح سالم تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا قرآن پتہ نہیں لمبا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور مجھے حیران ہونا پڑتا ہے بکری کسی اور کی کھائے۔ الزام ہم بیچاروں پہ آئے، جاؤ وہ ڈھونڈو بکری کس کی تھی، اور بکریوں کے کھانے سے قرآن ضائع نہیں ہوتے۔ ایک نہیں دس بکریاں کسی کے گھر میں قرآن کھا جائیں تو قرآن ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا محافظ خود اللہ ہے اور فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہوئی ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، جو قرآن مجید کو صحیح سالم اور ہر قسم کی کمی اور بیشی سے پاک مانتا ہے وہ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے۔ تو اب صلوات تو آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آلن نبی و آلہی موجود نہیں ہے، علیہ ہے و علی آلہی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اکیلے آپ آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں یا سارے مسلمان؟ توجہ رہے، یہ فقط ہم پر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فقط اہل تشیع اللہم صلی علی کے ساتھ محمد کے ساتھ و آل محمد بولتے ہیں، نہیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا مگر جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی، تو وہ علی کے فرق سے مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی۔ آل محمد پہ تم بھی صلوات بھیجتے ہو، آل محمد پہ ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ امام شافعی نے تو اس طرح کھل کے کہہ دیا کہ اے آل محمد، اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام پہ یہ سوال ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ صلوات نماز کے اندر اور نماز سے باہر ایک ہونا چاہیے یا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ باواز بلند صلوات، میرا نظریہ اور اصول تو مجھے یہی چاہتا ہے کہ جو صلوات نماز کے اندر ہو وہی صلوات نماز سے باہر ہو، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے اندر آل محمد صلوات میں شامل ہیں تو نماز کے باہر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخر نماز کے اندر کیوں وہ لائے کہ صلوات بن گئے اور نماز کے باہر کیوں نہ بنے؟ تشہد میں بیٹھے تو آل لائے کہ صلوات ہو جائیں اور نماز ختم ہو جائے تو آل لائے کہ صلوات نہ رہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا صلوا علیہ کے ساتھ وآلہ ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب خطاب فرمائے اور وہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں وآل نہیں آتی۔ لہذا کامل صلوات تب ہے جب جہاں بھی پڑھو، اور یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں، کیوں سارا عالم اسلام پڑھتا ہے؟ کیا یہ خود سے گھڑ لی ہے لوگوں نے، کوئی اپنا اجماع کیا ہے؟ مسلمانوں نے کہیں اکٹھے ہو کے اجماع کیا کہ آل کا ہم پہ بڑا احسان ہے لہذا ہمیں آل کو بھی صلوات میں شامل کرنا چاہیے، کوئی قرارداد پاس ہوئی؟ میرے خیال میں اگر قراردادوں سے یہ کام ہونا ہوتا تو کبھی آل کو صلوات میں شامل کرنے کا کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ حالات یہ بتاتے ہیں جنہوں نے آل کے سروں کو نوک کے سنا پہ سوار کیا وہ آل کو لائے کے صلوات سمجھتے ہوں گے اور ان کو وہ صلوات میں شامل کریں گے۔ پس معلوم ہوا امت مسلمہ نے اپنی خواہش اور مرضی سے صلوات میں شامل نہیں کیا، پس کس نے کیا؟ کیوں پوری امت مسلمہ آل محمد کو نبی اکرم کے ساتھ صلوات میں شامل مانتی اور پڑھتی ہے؟ تو واحد جواب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو لائے کہ صلوات کہا اس نے کہا مجھ پہ صلوات اس وقت تک مکمل نہیں۔ جب تک کہ تم میری آل کو بھی میرے ساتھ صلوات میں شامل نہ کرو گے۔ خود سید الانبیاء نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، میرے اوپر ناقص صلوات پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ پڑھا کرو میرے اوپر صلوات۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر صلوات کامل کیسی ہوتی ہے؟ تو فرمایا جہاں کہیں بھی مجھ پہ صلوات پڑھو میری آل کو میرے ساتھ صلوات میں شامل کرو تب تمہاری صلوات مکمل ہوگی۔ بس نبی لائے کہ صلوات ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نے نبی کو اجازت دی ہے اے نبی اپنی آل پہ صلوات بھیجنے کا تو حکم دے تاکہ میں آزماتا ہوں یہ تیری بھی مانتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ نبی اکرم نے آیا مرضی الہی اذن خداوندی اور حکم ربانی کے ساتھ آل محمد کو صلوات میں شامل فرمایا یا اس سے ہٹ کر؟ نبی اکرم نے اللہ کے حکم سے یہ کام دیا کیا یا اللہ کے حکم کے خلاف؟ آل کو جو صلوات میں شامل کرنے کا حکم جاری فرمایا تو حکم الہی کے ماتحت یا حکم الہی سے ہٹ کر؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کسی کی جسارت ہے کہ کہے نبی کو اویسے اپنی آل سے محبت ہو گئی تھی اور رشتہ داری کا جذبہ تھا اور اقربا پروری تھی؟ جو کوئی سید الانبیاء کے بارے میں اقربا نوازی اقربا پروری کا تصور ذہن میں رکھتا ہے وہ سمجھ لے تیرا اشہد و انا محمد الرسول اللہ بھی تجھے کفر سے نہیں بچا سکتا۔ زبانی کلامی کہنے سے انسان نہیں مسلمان اور مومن بنتا، مومن تب بنتا ہے جب دل کے گہرائی سے مانتا ہو کہ رسول اکرم نے جو فرمایا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، کبھی رسول نے اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی اپنی خواہشات پہ عمل، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی. اور یہ منظر اس وقت زیادہ روشن ہو گیا کہ جب رسول اکرم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اور یہ اعلان حارث فہری کے پاس پہنچا، اور وہ پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں بغض علی سمایا ہوا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اور وہ آیا پاک پیغمبر کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا، آپ نے ہمیں توحید کی بات کی ہم نے مان لی، آپ نے اپنی رسالت کی بات کی ہم نے مان لی، آپ نے ہمیں آخرت سکھائی ہم نے مان لی، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ہم نے مان لی، آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا، آپ نے زکات کا حکم دیا ہم نے مان لیا، آپ نے حج کہا ہم نے کرنا شروع کر دیا، اب آپ نے اپنے بھائی کو بھی ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے. یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ کون سمجھ رہے ہو؟ اس شخص کی گفتگو کا جو انداز ہے اس کو تو سمجھ رہے ہو، یہ کر دیا ہم نے مان لیا، وہ کر دیا ہم نے مان لیا، یہ کر دیا ہم نے مان لیا، اب تو نے اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے. لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ اندر کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے اس شخص کے ذہن میں، اس کے قلب میں. لیکن بہرحال کہہ رہا ہے آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکم دیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ جواب رسالت، اللہ جانے کتنا حلیم ہے رسول، کتنا حوصلے والا ہے رسول. میرے خیال میں ہم اور آپ ہوتے تو ہم اس ٹون نہ کر سکتے، جس انداز سے وہ رسول اکرم پہ آ کر گفتگو کر رہا ہے. لیکن مالا رسول نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو ان هو الا من اللہ. قسم اس عظیم، کیا حال ہے رسول اکرم کو پتہ نہیں کیوں قسمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. یا علی تیری اپنی قسمت ہے، رسول اکرم قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم اس اللہ کی کہ جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، ان ہوا الا من اللہ، یہ جو کچھ میں نے ولایت علی اور من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا کا اعلان کیا ہے یہ اسی اللہ کی طرف سے ہے. کیا خیال ہے، اب تو اس کو مان لینا چاہیے یا نہیں؟ ہمارے دانش میں تو رسول کی بات پہلے ہی مان لینی چاہیے. دوسرے نمبر پر چلو، تو نے اس قسم کی ٹون اختیار کی ہے اور رسول نے تیری ٹون اور انداز اور کلمے کو دیکھ کر قسمیں اٹھا کے کہہ دیا ہے. کتنا عجیب ہے وہ جو اپنے نبی کو قسم اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں ظاہری نبی کی محبت ہوتی ہے اور ظاہرا نبی کا کلمہ ہوتا ہے، ہم نے یہ مانا ہم نے وہ مانا ہم نے وہ مانا. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سب کچھ سننے کے باوجود پیچھے ہٹا بجائے اس کے تسلیم کرتا اور سر اطاعت ہم کرتا اور اپنے قلب کو اس بغض سے پاک کرتا اور نبی اکرم پر شکوک و شبہات سے اپنے دل کو صاف کرتا، اس بدبخت نے الٹا اب اللہ سے گفتگو شروع کر دی، اے اللہ اگر محمد سچ کہتا ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل کر. ویسے آپ کا خیال کیا ہے، اللہ عذاب میں جلدی کرنے والا ہے یا دیر کرنے والا ہے؟ جی اس معاملے کی بات میں نہیں کر رہا، میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں. اللہ عمومی طور پر جلدی عذاب بھیجنے والا ہے یا دیر کرنے والا ہے؟ اگر جلدی کرنے والا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور جو صورتحال اس وقت ہماری ہے، اگر وہ جلدی عذاب کرنے والا ہوتا تو کیا ہم پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی بڑے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں جھانکنے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم آیا ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، ہماری نافرمانیاں زیادہ ہیں یا ہماری اطاعتیں زیادہ ہیں. اور حق تو یہ ہے کہ زیادہ اور کمی کی بات نہیں، جو اللہ جیسے کا ایک گناہ بھی کرے اس نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا. اسی لیے روایات میں ہے گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہوتے ایک شلوار سلا سکتے. اللہ جلدی عذاب کرنے والا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے بارے میں التجا کر دی کہ اللہ اب ان پہ جلدی عذاب بھیج، اس لیے کہ میں ان کے متعلق اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ انہم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، مجھے تو اب ان کی اولاد اور نسلوں میں بھی کوئی مومن اور مسلمان پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ تو آگے جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجرا کفارا ہوں گے اور تو ان پہ عذاب نازل کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح، میں نے تیری دعا منظور کر لی، عذاب نازل کروں گا، لیکن ابھی تو کشتی لگ بنا. حضرت نوح نے کتنا عرصہ لگایا ہوگا اکیلے بوڑھے نبی نے کشتی بناتے ہوئے، کوئی اس زمانے میں کوئی فیکٹری تو نہیں تھی کہ آرڈر دے دیا ہوگا کہ کشتی بنا دو. اتنا لمبا عرصہ لگا اور اتنی دیر بعد اللہ نے طوفان نوح کا قوم نوح کو شکار کیا. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ عذاب بھیجنے سے اتنا محبت نہیں رکھتا جتنا بخشنے سے محبت رکھتا ہے. سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب سے سبقت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ عذابوں میں دیر کرتا ہے اور رحمتوں میں دیر نہیں کرتا. وہ جلدی رحمت بھیجتا ہے، عذاب میں تاخیر کرتا ہے. لیکن یہاں میں نے یہ مسئلہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا پسند کیا کہ یہاں بتائیے اب یہ فاریہ ملعون اللہ سے کہہ رہا ہے اگر محمد سچ کہتا ہے تو میرے اوپر عذاب بھیج. اب فرمائیے اللہ دیر کرے یا جلدی کرے؟ جی ہے تو رحمان و رحیم، رسم تو اس کی یہ ہے کہ وہ دیر کرتا ہے، یہاں جلدی کرے یا دیر کرے؟ کیوں کیوں جلدی کرے؟ آپ کہیں گے بغض علی والا آیا ہے، بھائی بغض علی تو اس کے پاس پہلے سے ہے. ہاں بات کو سمجھنا ہے، میں ہمیشہ تفکر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس بنیاد پر کہ آپ تفکر ہو ساتن فی القرآن افضل من ست عبادت ستین سنہ، قرآن میں ایک گھنٹہ غور کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور چاہتا ہوں کہ تیرا یہ ایک گھنٹہ 60 سال اور 70 سال کی عبادت سے افضل بن جائے. فقط سننا سنانا اور ہے، سوچنا اور سوچنے میں تعاون کرنا اور ہے، اور یہ وہ خیرات ہے جو ہمیں کربلا کے صدقے نصیب ہوئی ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو ہمیں علی اکبر کی جوانی نے عطا فرمایا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو ہمیں علی اصغر کے بچپن نے عطا فرمایا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر مجالس کو تفکر کے لیے آپ استعمال کریں، اسی لیے میں آپ سے تعاون کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں اگر تو کہتا ہے کہ بغض علی والا ہے تو وہ ابھی تو دشمن علی نہیں ہوا، اس کی تو پہلے سے گفتگو بتا رہی ہے کہ وہ نبی کو مانتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، کہتا ہے ہم نے یوں مان لیا یوں مان لیا یوں مان لیا، اور جب آ گیا علی کی ولایت کی باری آئی تو فوراً بھڑک اٹھا. معلوم ہوا اس خبیث کے دل میں پہلے سے علی سے بغض موجود تھا، لیکن اللہ نے بغض کے باوجود اس پہ عذاب نازل نہیں کیا تھا. اور کتنے اور بغضی ابھی تک زندہ ہیں؟ دشمن علی آج موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان پہ جلدی سے عذاب ایسے نازل ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، الٹا بڑے امیر ہیں، بڑے دولت مند ہیں. جو مومن ہیں اور جو محب علی ہیں وہ بیچارے اپنی مالی طور پر کمزور ہیں، اور جو دشمن علی اور یہودی ہیں وہ دولت اور ثروت کے انبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں. لہذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر بھی یہاں سوال ہے, اللہ اب دیر کرے یا نہ کرے؟ تو آپ سب کا جواب یہ ہے کہ اب اللہ دیر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرتا ہے تو اس کے مصطفیٰ کی سچائی پہ حرف آتا ہے, اس کے محمد کی صداقت پہ حرف آتا ہے کہ اگر محمد سچا ہے تو تو عذاب نازل کر, اور اگر عذاب نہ آئے تو یہ بات ہو جائے گی نا کہ سچا نہیں ہے. پس معلوم ہوا صداقت پیغمبر جب مربوط ہو جائے عذاب کے نازل ہونے اور نہ ہونے سے تو اس وقت اللہ دیر نہیں کرتا. اسی لیے اس نے کہا کہ عذاب نازل کر, اللہ کو عذاب کرنے میں کیا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کیا بہت بڑا اس کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا عذاب نازل کر, روایت کہتی ہے چھوٹا سا کنکر اوپر سے لگا اور نیچے سے نکل گیا, اور یہ دشمن علی وہی تڑپ کے جہنم واصل ہو گیا. بس عزیزان من, حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اللہ اگر آج کے دشمنوں پہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہا تو اس کی بھی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صلوات لوگوں نے اکٹھی کر کے کہی ہے یا نبی نے کہی ہے, اور اگر نبی نے فرمائی ہے کہ میری آل کو شامل کرو تو ایک سوال یہ ہے, اللہ نے حکم دیا ہے یا نبی نے اپنی مرضی سے کہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اللہ نے لائق صلوات بنایا ہے تو حکم دیا ہے, جیسے اس نے مصطفیٰ کو لائق صلوات بنایا ہے ایسے ہی اس نے آل محمد کو لائق صلوات بنایا ہے. بس کون سی ایسی خصوصیت ہے جو محمد کے اندر ہے اور وہ لائق صلوات ہے؟ ماننا پڑتا ہے کہ وہ تمام کمالات جو رسول اکرم کے لائق صلوات ہونے کا موجب ہیں وہ سارے اللہ نے آل رسول کو بھی عطا فرمائے ہیں. اور کب سے؟ آیت کے نازل ہونے کے بعد لائق صلوات بنے ہیں. جب سے ہیں, کب سے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری, اسی لیے روایات نے کہا تکلم بکلمۃ فخلق منہا نورا فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. اور آیت کا انداز بھی یہی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ بھی صلوات بھیجتا آ رہا ہے, ملائکہ بھی صلوات بھیجتے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج سے شروع کر رہا ہے. یصلون یہ تو پہلے سے اس کام میں مصروف ہیں, یعنی اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں. مومنوں تم بھی پیچھے نہ رہو. اللہ کب سے صلوات بھیج رہا ہے؟ جب سے اس نے انہیں بنایا ہے, جب سے انہیں بنایا ہے صلوات بھیج رہا ہے, اور جب سے بنایا ہے لائق صلوات بنایا ہے. فقط فرق اتنا ہے کہ نبی کو کہتا ہے ان کا تعارف تو کروا, اپنی آل کا تعارف تو کروا تاکہ پتا چلے یہ تجھے صحیح طور پر حقیقتاً مانتے ہیں یا مفاد پرست ہیں. اور واضح ہے جو نبی کو مانے اور آل نبی کو نہ مانے اس نے کسی اپنی خواہش دنیا کے لیے نبی کو مانا ہے. سچا نبی کا ماننے والا وہ ہے جو نبی کو 100% مانے. 100% سمجھا ہے آپ نے؟ 100% کا کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بات نبی کی مان لے اور کوئی نہ مانے تو اس نے 100% مانا، اگر کوئی 99 باتیں مانے ایک نہ مانے، 99,000 مانے ایک نہ مانے، لاکھوں پیغمبر کے ارشادات ہوں ان میں سے ایک آدھا نہ مانے تو اس نے کچھ نہ مانا. جیسے قرآن کی کوئی آیت کیا ایک لفظ کا بھی منکر ہو جائے، اس نے پورے قرآن کا انکار کیا. نبی کے کسی ایک یا اس کے آدھے فرمان کا بھی کوئی منکر ہو جائے تو اس نے پورے نبی کا انکار کیا. لہذا اگر کوئی نبی کی آل پر صلوات کا منکر ہو جائے وہ نبی کا منکر ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آئے مان لو، جو مرضی آئے نہ مانو، میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا بنا لو. نہیں نہیں، اچھا لگے تو بھی مانو، اچھا نہ لگے تو بھی مانو. اگر اچھا نہ لگے تو اپنے دل کا علاج کرو، اپنے ذہن کا علاج کرو، سوچو مجھے کیوں نہیں نبی کا یہ فرمان اچھا لگا. کہیں کوئی نقص ہو گیا ہے تیرے آگے پیچھے، اپنے اس نقص کا علاج کر، نبی کے حکم میں شک مت کر. اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ آل نبی مستحق کے صلوات ہیں. اور کیوں مستحق کے صلوات ہیں؟ مختصر کروں اور کہوں، نبی ہے بانی اسلام، آل ہے محافظ اسلام، اور اسلام والا معاملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حفاظت والوں کو نہ مانا جائے. تو اگر اسلام لانے والے کو مانے اور اسلام بچانے والے کو نہ مانے، تو اگر دین لانے والے کو مانے اور دین کی حفاظت کرنے والے کو نہ مانے، تو نے دین کو نہ مانا. اور اللہ نے اسی لیے آل محمد کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اے میرے محمد تو دین پہنچاتا جا اور پھر اس کو اپنی آل کے حوالے کر دے اور کہہ دے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، میں نے اپنا دین یہاں تک پہنچا کے اب علی اور نظام ولایت کے حوالے کر دیا ہے. اور اللہ کہہ دے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آئیے، ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ ہم چہلم کیوں مناتے ہیں؟ ہم سفر کیوں مناتے ہیں؟ ہم آ کر یہ عزاداری کی محفلوں میں ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنا احسان سید الانبیاء کا ہے اتنا ہی احسان ان کی آل طاہرین کا ہے. اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ اس راستے پہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، تو دین مدتوں سے یزیدیت کے پاؤں میں پامال ہو چکا ہوتا اور دین کا لاشا اٹھ چکا ہوتا، اور آج یا تو کتب تاریخ میں اسلام موجود ہوتا یا کوئی من گھڑت ایسا دین موجود ہوتا جس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا. حقیقت کچھ اور ہوتی اور اسلام کچھ اور ہوتا، اور پھر نہ تجھے قرآن ملتا اور نہ قرآن کا دین ملتا. اگر تجھے دین ملا ہے تو اسی کے صدقے جس کے متعلق متفکرین نے کہا بحر حق در خاک ہوں غلطی دست پس بنا اے لا الہ گردی دست انکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی شاہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین. کتنا عظیم محسن ہے یہ حسین، کتنا بڑا احسان ہے اس سردار کائنات کا اور اس فرزند زہرا کا اور اس آغوش زہرا کے پلے حسین کا، اور کتنا بڑا احسان ہے ان کا جنہیں علی و بتول نے پالا ہی اس لیے تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میری بیٹی اور تمہیں کوفہ میں عجیب حالت میں آنا پڑے گا. اللہ نہ کرے کسی شہزادی کو اس شہر میں قیدی ہو کے آنا پڑے جہاں وہ حکمران کی دختر بن کے رہ چکی ہوئی ہو. ہائے ہزارو، آؤ ذرا چاہتا تو لو، کیا سوچتی ہوگی بنت پیغمبر جب ہاتھوں میں ہوں گی رسیاں اور چڑھا دی گئی ہوگی ایسے اونٹوں پر جن پہ کوئی پالان موجود نہ تھا، اور ہانکنے والے ہانک کر لے جا رہے ہوں گے اس سارے کوفہ کی جانب جہاں کا
اور شہزادی بن کے آیا کرتی تھی، اور جس کے گرد و نواح میں عباس جیسے محافظ ہوتے تھے، اور جس کے گرد و نواح میں محمد ابن حنفیہ جیسے خدمت گزار ہوتے تھے، اور جس کو رات کے پردوں میں پردہ دار انباریوں میں لپیٹ کے لایا جاتا تھا، اور جو اپنے بابا کے گھر ہوتی تھی اور خواتین ملاقات چاہتی تھی تو اس وقت تک اذن ملاقات نہ ملتا تھا جب تک کہ بیوی اذن نہ دے دیتی تھی، عورتیں بھی مشکل سے مل پاتی تھی، اور آج سر پہ چادر نہیں. ظالموں نے کس حال میں قیدی بنایا ہے، آزاداروں قیدی ہونے کا درد ایک طرف، چادر لٹنے کا درد ایک طرف، بھائیوں کے کٹنے کا درد ایک طرف، لاشوں کے پامال ہونے کا درد ایک طرف، سروں کے نوکے سنوں پہ سوار ہونے کا درد ایک طرف، اور کیسے کہوں کیسے منظر پیش کروں، بڑا پیار تھا زینب کو حسین سے، بڑی محبت تھی بہن کو اپنے بھائی سے، چہرے سے جدا ہونا پسند نہ کرتی تھی، لیکن اللہ جانے آخر عاشور کے بعد جب شمر سر کاٹ کے لے گیا اور کوفہ بھیج دیا گیا، بہن دیکھتی ہوگی بھائی نہیں نظر آ رہا ہوگا، اللہ جانے ڈھونڈتی ہوگی لیکن چہرے حسینی کی زیارت نہ کر پاتی ہوگی، اور اگر کوئی تھا بھی ہم شکل پیمبر، میں کیسے کہوں اور کیسے یہ منظر بیان کروں. مقتل کی روایتیں تو یہ کہتی ہے کہ جب مقتل سے لاشیں اٹھائے جاتے تھے تو ہر شہید کا سر اپنے لاشے سے ہوتا، علی اکبر کا جنازہ آیا تو سر صاف تھا، قاسم کا جنازہ آیا تو سر صاف تھا، اونو محمد کے جنازے آئے تو سر صاف تھا، عباس نہر فرات کے کنارے گرے تو سر صاف تھا، لیکن آؤ مجھے بتاؤ کیا یہ سر لاشوں کے ساتھ رہے، کیا یہ سر آئے مقدس جنازوں کے ساتھ رہے. مجھے تو اتنا معلوم ہوتا ہے امام مظلوم نے خیموں سے باہر ایک صف لگائی تھی شہدا کی، ایک کو اٹھاتے تھے علی اکبر یہاں سنا دیا، قاسم آیا اس کے پہلو میں سنا دیا، آنو محمد کا جنازہ آیا پہلو میں رکھ دیا، یہ لاشیں پڑے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے؟ خیمے جل گئے، بیویاں راکھ کے کنارے بیٹھی ہیں، مجھے نہیں پتا کب ظالم آئے، اور انہوں نے ان جنازوں کے ساتھ وہ حال کیا اور جس کا تصور ہی کلیجے کے پھٹنے کا باعث ہے. ہائے عزاداروں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کی میت پڑی ہو، بہنیں اپنے بھائی کے جنازے پہ بیٹھی رو رہی ہو، اگر کوئی دشمن آئے اور بہنوں کے سامنے فقط اس کے بھائی کے چہرے پہ تماشا مار دے تو وہ بہنیں برداشت نہیں کر برداشت بیٹی نہیں کر سکتی، بھائی کے چہرے پہ کوئی ظلم بہن برداشت نہیں کر سکتی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، لے کے آ گئے ظالم خنجر اور تلواریں، بہنیں بیٹی ہے، مائیں بیٹی ہے، بیٹیاں بیٹی ہے، اور کٹنے لگے سار، ذبح ہونے لگے دوبارہ شہداء کربلا. صبر کی بات کروں، کس حوصلے کی بات کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے کہوں. یہ سارے سر کٹ گئے لیکن حسین کا سر تو پہلے بھیج دیا گیا تھا، مظلوم کا سر تو کھولی لے کے چلا گیا تھا، عمر ابن سعد نے دو آدمیوں کو حکم دیا تھا جلدی سے لے جاؤ تاکہ کوفہ کا دارالعمارہ بند ہونے سے پہلے مظلوم کا سر فتح کربلا کی نشانی بن کر ابن زیاد کے پاس پہنچ جائے، لیکن روایت کہتی ہے بہت تیز دوڑائے گھوڑے، مجھے نہیں پتا ان گھوڑا دوڑانے والوں نے مظلوم کا سر رکھا کہاں تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی، روایتیں بہت ساری باتوں کی وضاحت نہیں کرتی، اتنا کہتی ہے گھڑ سوار گھوڑے دوڑا رہے تھے اور مظلوم کا سر کوفہ پہنچانا چاہتے تھے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا سر کیسے پکڑا ہوا تھا، سر کہاں رکھا ہوا تھا، سر کہاں باندھا ہوا تھا، اس لیے کہ گھر سوار سمجھے نا اس بات کو، میں کیا سمجھوں اور کیا بتاؤ، عزادار و ظلم پہ ظلم ہوتا رہا، لیکن ایک روایت کہتی ہے کہ بہت گھوڑے دوڑائے ان ظالموں نے لیکن نہ پہنچ سکے دارالعمارا کے دروازے کے کھلے حالت میں، دروازہ بند ہو گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، یہ کوفہ میں داخل ہوئے، اب دروازہ کھلنا نہ تھا، گھر لے چلا مظلوم کا سر، یہ ظالم گھر لے چلا، عجب اتفاق بعض روایتیں بیان کر دی ہے، اس ظالم کی بیوی محب اہل بیت تھی، یہ جو گھر داخل ہوا اس نے سرے مظلوم کو چھپانا چاہا، بعض روایتوں کے مناظر ایک تنور میں رکھ دیا، ایک تنور میں رکھ دیا، اندر گیا زوجہ نے احوال پرسی کی، پوچھا جنگ فتح ہوئی، کہاں ہاں فتح ہوئی، کہاں میرے لیے کیا لایا، کہاں بڑا انعام لایا ہوں، کہاں کہاں ہے وہ نام، میں نے وہ تنور میں رکھ دیا ہے، محب اہل بیت آئی تنور میں دیکھا، لیکن تم نے نہ وہ تنور دیکھا، نہ اس تنور میں تم نے سرے مظلوم دیکھا، اللہ جانے اس مومنہ کے دل میں کیا اتر گئی ہوگی جب اس نے یہ منظر دیکھا ہوگا، تڑپ کے پوچھنے لگی کس کے گھر اجاڑ کے آئے ہو، کس کے سر اٹھا کے لائے ہو، ہائے جب اس ظالم نے کہا راس الحسین حسین، یہ نبی کے نواسے حسین کا سر ہے، مومنہ کہنے لگی ابن رسول اللہ میں چاہتی تھی آپ میرے گھر میں مہمان ہو، اور بی بی رسیوں میں بندھی ہوئی، ابن زیاد کی قیدی بنائی گئی، اب بتا اس کے جگر پہ کیا گزرے، روایت کہتی ہے زید ابن ارقم ایک ضعیف صحابی ہے، کم بینا ہے، دربار میں آ گیا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ملعون نے اپنی چھری کی نوک سے ان لبوں کی ہتک شروع کی ہوئی ہے جن کو رسول بولتے ہیں، جن کو پیغمبر بولتے ہیں، زید سے نہ رہا گیا، بڑے دربار قاتلان میں اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ابن مرجانہ ہٹا لے یہ چھری ان لبوں سے، ہٹا لے، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ ان لبوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیغمبر اکرم بوسے دیتے دیتے بوسے دیتے دیتے تھکتے لتے، ایک روایت کے جملے یہ ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں صحابہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا رسول حسین چھوٹے سے تھے، انہیں اٹھاتے تھے، آ کے ممبر پہ بٹھاتے تھے، حسین کے قدم نبی اپنے سینے پہ رکھ لیتے تھے اور لبوں پہ لب رکھ کے بوسے دیتے تھے بھرے مجمع صحابہ کے سامنے، اور پھر صحابی کہتا ہے اتنے بوسے دیتے تھے، اتنے بوسے دیتے تھے کہ ہم گن نہ سکتے تھے کہ نبی نے کتنے بوسے دیے، آج زید کہہ رہا ہے وہ سگا ہے پیغمبر کی بے حرمتی نہ کر، ابن زیاد نے دھمکایا اور کہا نکل جا میرے دربار سے ورنہ اگر تو صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا، زید ابن ارقم صحابی ہے پیغمبر تجھ پہ لاکھوں جانے قربان، تو چلا گیا دربار سے، یہ کہتے ہوئے کوفہ والوں تم نے ایک بدماش کو اپنا امیر مان لیا ہے، تمہارے خیر کی خیر نہ ہوگی، لیکن میں آخری جملہ کہوں، اے زید تو صحابی ہے نا، تجھے تو دربار سے جانے کا اذن مل گیا ہے، تو صحابی ہے تجھے دربار چھوڑنے کا اذن مل گیا ہے، تو تم نبی کے بیٹے کی ہتک برداشت نہیں کر سکا اور تجھے جانے کا اذن مل گیا ہے، اور لیکن مجھے بتا کونے میں نبی زادی بیٹھی، وہ بھی تو ہتک برداشت نہیں کر سکتی، جائے تو کدھر جائے، جائے تو کدھر جائے۔ عزاداروں، یہ وہ لائق صلوات ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارا دین بچایا ہے اور ہم تک اس نور کو پہنچایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ان کی ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کی عقیدت سے دل میں نور رکھتے ہیں، ایسے ہی دین کی اہمیت کا ادراک کریں، دین کے حلال و حرام کی پابندی کریں، دین کے واجبات کو پاؤں تلے پامال نہ کریں، دین کے محرم کو پسے پشت نہ پھینکیں، بلکہ ہمیں اسی طرح دین سے اور اس کے احکام سے محبت ہونا چاہیے جیسا کہ محمد و آل محمد اور ان کی مظلومیت سے محبت ہے۔ خداوندہ ہمیں ان مظلوموں کی قربانی کا صدقہ سچا تابعدار حق بننے کی توفیق عطا فرما، واجبات کی پابندی عطا فرما، محرمات سے دوری عطا فرما، تجھے اس مظلوم کا صدقہ جس کی لبوں کی حتک ہوتی نہیں، ہمیں اپنے دین کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔